اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بے عدد کل ذرت میات الفاظ ملتیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 168.
انما
جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بھائی، زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو پیداوار ہے، یا دنیا میں جو کچھ ہے جو میں نے حلال کیا ہے تمہارے لیے اور پاک ہے، وہ تم کھاؤ۔ اب ہمیں جو یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال پہ کیوں اتنا زور دیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حلال پہ کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم حلال رزق کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کیا ہے، نمبر ایک۔ پھر اس جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کی اجازت دی ہے لیکن ہماری طبیعت نہیں مانتی، تو وہ کھانے کی زبردستی نہیں ہے، لیکن وہ مکروہ پھر ہمارے لیے ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو میں نے تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو کھاؤ۔ حلال کھانے سے روح پاک ہوتی ہے، اخلاق پاک ہوتا ہے، اعمال نیک، اعمال سرزد ہوتے ہیں، انسان برائی سے بچتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا عشق پیدا ہوتا ہے، صراط المستقیم پر چلنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، انسان میں ایمانی قوت آتی ہے، اور اس کو ہر وقت وہ اللہ کی رضا میں لگا رہتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ حلال کے فائدے ہیں۔ اور پھر جس وقت وہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کلمے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ کہتا ہے مت پیروی کرو شیطان کی۔ اب اگر دیکھا جائے کیوں، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں شیطان سے کی پیروی سے منع کیا، اور شیطان ہے کون؟ اب یہ بھی پہلے مجھے سمجھنا ہے شیطان کون ہے۔ شیطان جنات سے ہے، جنات کی ایک قسم ہے۔ کیا اس کا ہے، یہ کون تھا؟ یہ انتہائی عبادت گزار اللہ کا، نمازی، پرہیزگار اللہ کا تھا، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا انسان کو پیدا کرنے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کو، تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اب یہ بھی سوچنا ہے کہ شیطان کی خصلتیں کیسی ہیں۔ عبادت گزار تھا، اطاعت گزار تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک کہنا نہ مان کے وہ اللہ کے دربار سے مردود ہو گیا، نکال دیا گیا۔ ایک کہنا نہیں مانا، یہ یاد رکھیں، ایک کہنا نہیں مانا، باقی وہ تمام زندگی اللہ کا اطاعت، اس فرما بردار تھا۔ تو کیوں نہیں مانا؟ اب یہ ایسا ہے کہ اللہ کا کہنا کیوں نہیں مانا، یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ کیوں نہیں مانا۔ کیوں؟ کہ وہ غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ کیونکہ اسے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک چکنی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے، تو وہ اس غرور میں آ گیا کہ نہیں، میں اس سے افضل ہوں، اور میں اس سے بلندی کی دعا, مطلب جو شیطان ہے یہ آگ سے بنا ہوا, تو آگ ہلکی ہے اور مٹی جو ہے وہ بھاری ہے. آگ اوپر کی طرف جاتی ہے, مٹی زمین کی طرف جاتی ہے, یہ بھی ایک اس میں خاصیت ہے. تو اس کو یہ کہ یہ اس نے کہا کہ نہیں میں اس سے افضل ہوں. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی. کیوں؟ کہ اللہ نے حکم دیا تھا, کسی اور نے حکم نہیں دیا, اللہ نے حکم دیا. اب ہم اپنے اوپر غور کریں, ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے, ہمیں بھی تو قرآن کی شکل میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرح ابھی ہمیں مردود نہیں کیا, لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اگر ہم اس اپنی اس روش کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا. اور پھر آپ نے سنا بتایا کہ جو اللہ کی اس کے انکاری ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی لعنت, یہ بھی آیت گزر چکی ہے. تو ہم اس وقت سے ہمیں اپنے کو بچانا ہے, اور وہ وقت ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ وقت کون سا ہے, یہ بھی نہیں معلوم. تو اب یہ شیطان نے میں غرور و تکبر کی وجہ سے, اب غرور و تکبر اس میں کیا, اب یہ بھی ایک دوسرا نقطہ نکلتا ہے کہ یہ غرور و تکبر اس میں آیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ انتہائی عبادت, تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھا, اسے یہ غرور و تکبر آیا. اور غرور و تکبر جو چیز ہے وہ صرف اللہ کی شان کے لائق ہے. کوئی انسان, کوئی بھی انسان, چاہے کتنا بھی بڑا ہو, کتنا بھی بلند فضیلتوں والا ہو, وہ غرور و تکبر کرے گا غرق ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اب شیطان نے ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا, اپنے دربار سے نکال دیا, مردود کر دیا, تو وہ ہمارا دشمن بن گیا. اب ہمارا دشمن بن گیا تو اب وہ شیطان نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے, مجھے توفیق دے, زندگی دے, اور مجھے توفیق دے کہ میں اس آدم کی اولاد کو تجھ تک پہنچنے نہ دوں, اور میں اس کے پاس ہر طریقے سے, ہر زاویے سے اس کے پاس آؤں گا, اور اس کو میں تیری فرما برداری, تیری بندگی سے دور رکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی, اس کو عمر بھی دی, اس کو طاقت بھی دی ہوئی ہے. اب آتا ہے حرام چیزیں. حلال کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, اب جب ہم حرام چیزیں کھاتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی, تو وہ ہو جائے گی شیطان کی صفت. اب وہ ہم میں برائیاں پیدا کرتی ہے, ہم میں بد اخلاقی پیدا کرتی ہے, ہمیں روحانی بیماری کرتی ہے, ہمیں جسمانی بیماری کرتی ہے, ہم میں غرور و تکبر آتا ہے, ضد ہر درمی آتی ہے, جیلسی آتی ہے, حسد آتا ہے, یہ تم سب چیزیں جی سب شیطان کی خصلتیں. ہم نے حرام کھا کے اللہ کی نافرمانی کو مول لے لیا, اور اب ہم جو حرام جو بھی کھائیں گے, اور جو اللہ کی نافرمانی میں ہم جو بھی رزق کھائیں گے یا جو کچھ بھی کریں گے, وہ ہمیں شیطان کی صفت پیدا کرے گا, شیطان کی صفت پیدا کرے گا. برائی ہم میں ہوگی, بے حیائی ہم میں ہوگی, جھوٹ ہم میں ہوگا, غیبت ہم میں ہوگی, چوری ہم میں ہوگی, ڈاکہ زنی ہم میں ہوگی, حرام ہم کھائیں گے, دھوکا لوگوں کو ہم دیں گے, رشوت ہم کھائیں گے, سود ہم کھائیں گے, اور جتنی برائی ہیں وہ سب حرام کھانے سے آتی ہیں. یہ آپ لوگ ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ حرام کھانے کا یہ ہے. اور پھر آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کلمے کی توفیق نہیں دیتا, کیوں کہ اس پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی شکل صورت بگڑ جائے گی یا کچھ اور ہو جائے گا, نہیں, اس کی سمجھ ختم ہو جائے گی, وہ برائی کو بھی اچھائی سمجھے گا, وہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کی, اور وہ لگاتار اپنی زندگی اللہ اور رسول کی نافرمانی میں گزارے گا, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے, کوئی اثر نہ, اسے کوئی ہوش نہیں ہوگا, وہ اتنا ڈوب چکا ہوگا ان تم اللہ کی نافرمانی میں, برائیوں میں, کہ وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا, شیطان بھی جہنم میں جائے گا, انسان جو بھی انسان ہے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, وہ جائے گا جہنم میں شیطان کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے بتا دیا کہ یہ تمام خصلتیں, کیونکہ وسوسہ شیطان کرتا ہے اور وہ نفس کو ہمارے وسوسہ کرتا ہے, برائی کی طرف وہ لے کے جاتا ہے, برائی کا وسوسہ وہ ڈالتا ہے, انتقام کا وسوسہ وہ ڈالتا ہے, غصے کا وسوسہ وہ ڈالتا ہے, حسد, جو جتنی بھی برائیاں ہیں سب کا, حرام کھانے کا سب کا وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے زیادہ طاقت نہیں دی؟ دیے, لیکن وہ زیادہ طاقت کیسے ملے گی, یعنی ان تمام برائیوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ ہم اللہ سے جڑیں گے, اللہ والوں سے جڑیں گے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں گے, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, تو تمام اس شیطان کے دعووں سے ہم بچ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں, شیطان تو جہنم میں جائے گا, ہمیں اللہ تعالیٰ مومن بنائے گا اور متقی بنائے گا اور اپنے قرب کا قرب عطا فرمائے گا, اور ہمیں اپنے مرنے کے بعد اپنا دیدار عطا فرمائے گا. حلال کھانے سے, یہ یاد رکھیں, حلال کھانا زندگی میں انتہائی ضروری ہے. اب اس حلال کی بہت سی تشریح ہے, ہر چیز میں تشریح ہے, صرف کھانے پینے میں نہیں ہے, ہر چیز زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اللہ اور رسول کا خیال. اگر اس کو ایک اس میں لفظ میں کہا جائے تو آپ کو ہر 24 گھنٹے اللہ اور رسول کا خیال رکھنا ہے, اللہ اور رسول کی ناراضگی اور رضا کا خیال رکھنا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو حرام کھانا ہے, یہ ہمیں, یہ حرام کھانا اللہ کی نافرمانی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی, ان کی نافرمانی ہمیں کیا کرتی ہے, کس طرف لے کے جاتی ہے؟
انما
وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا, اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں.
انما یامرکم بالسوء والفحشاء, اللہ کہتا ہے یہ حرام کھانا, یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی. اب حرام کھانے کو میں تشبیہ دوں گی اللہ اور رسول کی نافرمانی جو ہے وہ ہمیں گناہ کی طرف اور بدی کی طرف لے کے جاتی ہے, بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے. یعنی اب اس وقت مسلمانوں میں کتنی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے, کسی کو کچھ خیال ہے, کسی کو کچھ احساس ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں معلوم. کیوں کہ وہ اب ان پہ وہ ایک نارمل چیز سمجھ رہے ہیں, بے حیائی کو ہم ایک نارمل اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھ رہے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اللہ کہتا ہے کہ وہ بات اللہ سے کیوں جوڑتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں اور ہم جنت کے طلبگار ہوں, ہم اللہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہوں, ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں, ہم اللہ کی معافی کے طلبگار ہوں؟ یہ کہیں ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کی نافرمانی ہے, ہم گناہ بھی کر رہے ہیں, گناہ کا حکم بھی دے رہے ہیں, بے حیائی بھی کر رہے ہیں, اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف بھی زندگی گزار رہے ہیں. کلمہ تو اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے, پڑھا ہے, کلمہ پڑھ لیا, لیکن اللہ کو تو معبود نہیں بنایا. جب کلمہ پڑھا تو اس کا معنی نہیں سمجھا, اللہ کو معبود نہیں بنایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا نمونہ, اپنا لیڈر نہیں بنایا, ہم اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. لیکن صرف کلمہ پڑھنے کے بعد ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی یا ہماری کوئی شفاعت کر دے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے تو ہمیں ان کی شفاعت حاصل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایسی بات, کیا میں نے تمہیں قرآن میں کہیں کہا ہے؟ کیا قرآن میں نے تمہیں کہیں اطلاع دی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں نے تمہیں اطلاع دی ہے کہ تم میری نافرمانی کرو گے, میرے محبوب کی نافرمانی کرو گے اور میں صرف تمہارا کلمہ پڑھنے ہی سے میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا؟ تو تم کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ کیوں اللہ پہ بہتان باندھتے ہو؟ کیوں اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو؟ یہ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نافرمان ہیں, ہم بدی کر رہے ہیں, برائی میں مبتلا ہیں, ہم بے حیائی میں مبتلا ہیں. بے حیائی صرف جسم کی بے حیائی نہیں ہوتی, اب زبان کی بھی ہوتی ہے, آنکھوں کی بھی ہوتی ہے, کانوں کی بھی ہوتی ہے, اپنے کردار کی بھی ہوتی ہے, اپنے اس کی ہر چیز کی ہوتی ہے. جو اللہ اور رسول کے خلاف بات ہے وہ بے حیائی میں اور برائی میں شامل چیزیں ہیں. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ چاہے کت نمازیں پڑھیں, حج عمرے کریں, جو کچھ بھی کریں, میں ان کو جنت میں داخل نہیں کروں گا, وہ جائیں گے دوزخ میں, بلکہ دوزخ کے گڑے میں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی, کلمہ پڑھا کہ اللہ میرا معبود ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں, اور زندگی گزاری اس کے خلاف, تو تب ڈبل سزا ملنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا
جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا, کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں نے ان سے کہتا ہوں کہ جو میں نے نازل کیا, کیا نازل کیا ہے؟ قرآن, اس کے مطابق زندگی گزارو. تو کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, نہیں ہم تو جو ہمارے باپ دادا رسم و رواج, طور طریقہ, اٹھک بیٹھک جو ان کا تھا ہم اسی طرح کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے اولو کان آباؤکم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کیا اگر تمہارے ماں باپ بے وقوف سے اور عقل ان کے پاس نہیں تھی اور وہ ہدایت پہ نہیں تھے تو کیا جب بھی تم ان کا کہنا مانو گے؟ اب اس وقت ہم اگر اپنی حالت دیکھیں نا تو ہم اس یہی ہے, ہمارے یہاں جو رسم و رواج ہیں, طور طریقہ ہے, اٹھک بیٹھک ہے, تعلقات ہیں, ملنا جلنا ہے, وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق تو نہیں ہے. وہ تو ہمارے ماں باپ جو کرتے آ رہے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے کہا زندگی گزارو قرآن و سنت کے مطابق. اب یہ ہر انفرادی طور پہ ہے, دیکھیں اس کو ہم اجتماعی طور پہ تو ہے لیکن مجھے انفرادی طور پہ لینا ہوگا. اگر میرے ماں باپ قرآن و سنت, اب میں مثال دے رہی ہوں, میرے ماں باپ قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, میرے گھر کا ماحول قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے, تو کیا میں بھی نہیں کروں گی؟ کیا میں بھی اللہ کے حکم نہیں مانوں گی؟ اگر میں بھی نہیں کروں گی تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا تو مجھے پڑے گا, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے زندگی, مجھے پیدا کیا ہے اپنے لیے. میں جاؤں گی اللہ کے پاس, اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا, زندگی دی تھی, جوانی دی تھی, پیسہ دیا تھا, ہاتھ پیر سلامت دیے تھے, عقل دیا تھا, شعور دیا تھا, کتاب دیا, اپنا محبوب دیا, سب کچھ دیا, کیا کر کے آئے؟ اب وہ اللہ انفرادی طور پہ پوچھے گا, میں سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے ماں باپ نے, تم نے اپنے ماں باپ کے طور طریقے پہ زندگی گزاری, نہیں یہ نہیں پوچھے گا, ہر ایک سے اپنا اپنا پوچھے گا. اب مجھے دیکھنا ہے کہ اگر اللہ اور رسول کے خلاف زندگی میرے گھر میں ہے, میرے ارد گرد ہے, میرے معاشرے میں ہے, تو کم از کم مجھے تو اپنے اس آگ سے اپنے کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی میرے ساتھ قبر میں تو نہیں جائے گا، میں تو اکیلی جاؤں گی، کون جائے گا میرے ساتھ؟ ماں باپ جائیں گے، بچے جائیں گے، شوہر جائے گا، کوئی نہیں جائے، اکیلی جاؤں گی. اور پہلی منزل قیامت کی وہ قبر ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تم ماں باپ کا کہنا مان رہے ہو، اگر تمہارے ماں باپ نہیں جانتے تھے، وہ دنیا میں غرق تھے، وہ اللہ کے نافرمان تھے، انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، انہوں نے اپنے کو غفلت میں اور بیوقوفی میں زندگی گزاری، اور وہ ہدایت پہ نہیں تھے، تو کیا تم بھی اسی طرح زندگی گزارو گے؟ اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے تو پھر آگے اللہ کہتا ہے
مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء
کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں.
اب اللہ کر رہا مثال کے دے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مثل الذین کفروا کمثل الذی، اللہ کہتا ہے اس شخص کی جو انکاری ہے اس کی مثال ایسی ہے ینعق ما لا یسمع الا دعاء ونداء، ایسے جانور کی طرح ہے کہ وہ سنتا تو ہے، آواز تو سنتا ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے. اب وہ مالک کی آواز سن تو رہا ہے کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ میرا مالک کہہ کیا رہا ہے. وہ مالک کو وہ سن نہیں سکتا، جان نہیں سکتا اس کے. تو اللہ کہہ رہا ایسے مثال جانوروں کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے مثال دی ہے. اب جانور ہے، مالک اس کو آواز دے گا تو وہ مالک کی آواز سنے گا تو صحیح، لیکن وہ یہ نہیں جانے گا کہ مالک مجھ سے چاہتا کیا، اس نے مجھے آواز کیوں دی. اب میرا مالک کون ہے؟ اللہ. اب وہ کون کیا، اس نے آواز کیسی دی ہے؟ اس نے مجھے آواز دیا قرآن کے ذریعے سے، اور اس آواز کو مجھے سمجھانے کے لیے میرا اپنا محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اس کا اپنا پیغام سمجھانے کے لیے کہ یہ اس طریقے سے عمل کرو، اس طریقے سے زندگی گزارو، ان کو اپنا محبوب اپنا آئیڈیل بناؤ زندگی گزارنے کے لیے. میں نے کس کو بنایا ہوا ہے؟ اب مجھے سوچنا ہوگا کیا میں جانوروں سے بھی بدتر ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے تمام مخلوق سے، جتنی اللہ تعالیٰ نے کائنات جو بنائی ہے تمام مخلوق سے مجھے عظیم بنایا ہے. مجھے اس جنت سے جہاں میں پہلے تھی اس جنت سے نکال کے اس دنیا میں لایا. کیوں لایا؟ اس وجہ سے لایا کہ میں وہ مجھے ایسی جنت جنت الفردوس دے جہاں میں اللہ سے ملاقات کر سکوں. وہ اس کا مقصد تو یہ ہے، اللہ کا مقصد تو یہ ہے، اللہ کی محبت تو یہ ہے، اللہ کی چاہت تو یہ ہے. وہ مجھے مرتبہ شان دنیا آخرت دونوں میں دینا چاہتا ہے. وہ سب کچھ اپنا جو کچھ ہے اللہ کا وہ اللہ تعالیٰ مجھے دینا چاہتا ہے. اب آپ اس کی گہرائی میں جائیں کہ کیا کیا اللہ کا ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ غفور ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ کے پاس ساری طاقتیں. تو وہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ مجھے دینا چاہتا ہے، لیکن میں اپنے کو اس قابل بناؤں تو مجھے ملیں گے نا. میں تو جانوروں سے بھی میں نیچے ہوں. جانوروں تو اتنا تو ہے کہ وہ مالک کی آواز سن لیتے ہیں، میں تو اپنے مالک کی آواز سن ہی نہیں رہی، میں تو اس طرف توجہ دے ہی نہیں رہی. مالک مجھے کب سے بلا رہا ہے، کب سے بلا رہا ہے؟ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں میرے کان میں اللہ اکبر کے اذان کے دے کے آواز مجھے سنا دی گئی ہے کہ تم میرے ہو اور اللہ بڑا ہے. پوری اذان جو میرے کان میں دی گئی وہ اسی لیے دی گئی کہ تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اب مجھے اس کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق زندگی، وہ ہے قرآن اور سنت. اس کے بغیر تو زندگی ہے تو وہ حیوانوں سے بدتر ہے. پھر اللہ کہتا ہے کیسے؟ سمم بکمم فم لا یقلون، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں. اب دیکھیں وہ گونگے ہیں، جانور بولتا تو نہیں ہے، بہرے ہیں، آواز سنتے تو ہیں لیکن وہ آواز نہیں جانور میں اتنی, یعنی ان میں شعور تو ہے, ہم میں وہ شعور بھی نہیں ہے, نہ سننے کی ہے نہ بولنے کی ہے نہ دیکھنے کی ہے. جانور میں اتنی ہے کہ وہ دیکھ بھی لیتا ہے سن بھی لیتا ہے, بول نہیں سکتا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ اتنی, تم لوگوں کی مثال وہ ہے کہ تم اندھے ہو, بہرے ہو, کانے ہو. اب یہ کون سا اندھا کانا, یہ والی آنکھیں نہیں, یہ دل کی آنکھیں ہیں, یہ دل کا گونگا پن ہے, یہ دل کی بینائی ہے جو میرے پاس نہیں ہے, یہ میرے دل کی زبان ہے جو میرے پاس نہیں ہے, یہ دل کی آنکھیں ہیں جو میرے پاس, یہ دل کے کان ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں. اب وہ دل کے کان کہاں ملتے ہیں, کدھر ملتے ہیں, کون سے بازار میں ملتے ہیں, کون سی مارکیٹ میں ملتے ہیں, وہ ملتے ہیں اللہ کی حضوری سے, وہ اللہ سے کنیکشن سے, اللہ کا اللہ کے لیے تن من دھن خاص وقف کر دینا. تو اب اللہ غائب ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور اللہ کی شان بہت بلند ہے, ہم اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا, اس وقت ہمارے سامنے رسول بھی نہیں ہے, لیکن ان کا نمونہ, ان کا نائب ایک ولی اللہ ہے, اور وہ قیامت تک آئے گا. تو وہ اللہ کی آواز ہے, وہ اللہ کی زبان ہے, وہ اللہ کی آنکھیں ہیں. حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, مومن کا دیکھنا میرا دیکھنا, مومن کا بولنا میرا بولنا, مومن کا چلنا میرا چلنا, مومن کے ہاتھ میرے ہاتھ, مومن کا سننا میرا سننا, یہ ہے وہ. اس کے تو اللہ کہتا ہے تم لوگ اس سے بھی گئے گزرے ہو, اگر تم نے اللہ اور رسول کو اپنے مقصد زندگی نہیں بنایا. اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ہمارے پاس اب بھی وقت ہے, لیکن یہ وقت نہیں پتہ کہ کس وقت ختم ہو جائے, یہ وقت نہیں پتہ. تو ہمیں اسی وقت فیصلہ کر لینا چاہیے, اور سب سے الگ ہو کے ہمیں اللہ اور رسول کا راستہ لینا چاہیے. اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر مجھے, اگر میں نے اللہ کا راستہ لے لیا, اللہ کو مقصد زندگی بنا لیا, اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری, تن من دھن اللہ کے لیے وقف کر دیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے,
ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوچھتے.
اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مجھے آخری اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا یا ایھا الذین مسلمانو, نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا آمنو, کہہ رہا ہے آمنو کا معنی ہے اللہ پہ یقین رکھنے والا, توحید, اللہ کی توحید کو ماننے والا. اللہ کہتا ہے کلو من طیبات ما رزقناکم, اللہ کہتا ہے کھاؤ وہ رزق جو میں نے تم کو دیا ہے پاک صاف. اب میں اگر ملاوٹ کروں گی تو وہ پاک صاف تو نہیں رہے گا, وہ پاک صاف نہیں رہے گا. تو مجھے پاک صاف رزق کھانا ہے. اب پاک صاف رزق کی کیسے ہے, ظاہر ہے اس میں خالی یہ نہیں کہ ملاوٹ وال کھانا, نہیں, آپ کو حرام چیزوں سے بچنا ہے جتنی ہم, اس وقت تو ہم نے دودھ بھی حرام کیا ہوا ہے اپنے اوپر, ہر چیزیں حرام کی ہوئی ہیں. یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے کہ ہم نے حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے. اب ہم کیا کریں, معاشرہ سارا ایسا ہے. لیکن مجھے جب میں اللہ سے رجوع کروں گی, اللہ کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاروں گی, مجھے وہ چیزیں کھانی تو ہیں لیکن حرام سے بچنا ہوگا, اس میں زیادتی کرنے سے اپنے کو بچانا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی پسند نہیں ہے بالکل. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے رزق دیا. اب یہاں ایک اور نقطہ ہے, ہم کہتے ہیں میں رازق ہوں, میرا باپ رازق ہے, میرا شوہر رازق ہے, میرا بھائی رازق ہے, میرا بیٹا رازق. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں دیا ہے, اس مخلوق نے تمہیں رزق نہیں دیا, میں ہوں تمہیں دینے والا. ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں ڈال لیں, جس دن میرے ذہن میں یہ نقطہ بیٹھ گیا کہ میرا رازق میرا رب ہے, میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی. نہ شوہر سے شکایت, نہ بیٹوں سے شکایت, نہ بوؤں سے شکایت, نہ باپ سے شکایت, نہ دنیا والوں سے, نہ باس سے شکایت, کسی سے بھی شکایت نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ مجھے یہ یقین ہے کہ میرا رزق اللہ تعالیٰ نے جو دن میں لکھا ہوا ہے وہی مجھے, میرا رزق کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا. دن میں اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا. تو جب مجھے یہ یقین آ جائے گا تو میری تو پریشانی ختم ہو گئی. پھر کائے کی مہنگائی, کائے کا ہم لوگوں حکومتوں کو گالیاں دینا, وقت کو گالیاں دینا, زمانے کو گالیاں دینا, کچھ نہیں رہے گا. کیوں؟ جب اللہ ہی اللہ ہوگا, جب ہم اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اللہ سے جڑ جاتے ہیں, اللہ والوں سے جڑ جاتے ہیں, تو یہ تمام نقطے سمجھ میں آنے لگتے ہیں. اور ہر چیز مشکل, جو مشکل لگتی ہے وہ آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں, کیونکہ وہ نقطے سمجھ میں آ گئے. وہ ذہنی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے, وہ فکر ختم ہو جاتی ہے, وہ غم ختم, کل کا غم ختم ہو جاتا ہے, آج کا غم ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایک ہی غم رہتا ہے کہ رب ناراض نہ ہو, رب کی رضا کے چکروں میں رہتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے اگر تم اس طریقے سے زندگی گزارو گے اور شکر اللہ تعالیٰ کا احسان مانو. اب اللہ کا احسان سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ کہ اللہ نے مجھے زندگی دی. دوسرا بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی. تیسرا بڑا احسان کیا ہے؟ اللہ نے مجھے قرآن کی شکل میں اپنا پیغام مجھے دے دیا, مجھے اندھیرے میں نہیں رکھا, قرآن کے ذریعے سے مجھے ایک ایک نقطہ سمجھا دیا. تو اللہ کہتا ہے اگر تم سے میری عبادت کرنا چاہتے ہو, میری اطاعت کرنا چاہتے ہو, میری بندگی کرنا چاہتے ہو, تو تم اس طریقے سے زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.